أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل. پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور صغائر کی. بڑے بڑے گناہ, سب سے بڑا گناہ شرک ہے, کفر ہے. پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا, جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا. ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں, یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے, یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے, ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے. فرائض کی پوری ادائیگی, محرمات سے اجتناب مطلق, اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نکیر کی جائے, نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے, نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے, بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, استغفار کرے گی آگے. اور یہی سرائر ہے جو دیکھیے کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں. یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے, تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ سگائی ہے. ان حسنات یہ ذبن سیاحت, یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. قبائل معاف نہیں دیتے اس سے, نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا خود اعلان ہے قرآن میں, وہ قبائل نہیں سگائی ہے. قبائل توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے, توبہ کرنی ہوگی. اور جو اکبر القبائل ہے صرف, اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, وہ ہم پڑھیں گے بعد میں. لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے, مذہبی مزاج پرورٹڈ مقصودہ, جو کبائر ہے وہ تو ہو رہے ہیں, سود خوری ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے, یہ پھانکا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے, اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے, یہ کیا ہو گیا ہے, تمہاری داڑھی جو ہے چلی نہیں ہے اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے. یہ چیزیں جو ہیں جس پر ورش, یہ مذہب کو بس کر دینے والی بات ہے. قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے. تو یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو, اور یہ کہ بہت زیادہ متفقن بھی نہ ہو, سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے. ان تنسلو کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے, پاک کرتے رہیں گے, صاف کرتے رہیں گے. جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود دھوتی رہتی ہے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر جہاں کا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا. یہ مضمون سورہ شورا میں بھی آیا ہے, پھر سورۃ النجم میں بھی آیا, تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے, کسی کو خوبصورت بنا دیا, کسی کو بدصورت بنا دیا, کسی کا قد اونچا ہے تو ٹھنگنے قد کا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں, یا کسی کو مرد بنا دیا, کسی کو عورت بنا دیا. اب عورت اپنے اندر ہی اندر کرتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا, اس کا حاصل کیا ہوگا. یا کوئی بدصورت انسان ہے, ٹھنگنا ہے, کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ بڑا اچھا ہے, تو اب اس کے اوپر کوڑنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے, اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے, میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں, میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں, میں علم میں آگے بڑھ جاؤں, تو یہ چیزیں جو ہے انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لیں بجائے اس کے ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے, کڑنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا, جس سے کہ طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, یعنی کانفلکٹ کی وجہ سے, یعنی فرسٹریشن کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے. تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. اب اللہ کی دی فضیلت ہے, اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے. اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں, جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں, جیسا کہ میں نے بتایا اسکوائٹ کیا جا رہا ہے, مساوات مرد و زن. اب یہ بھی ایک فضیلت ہے, کسی کو اللہ نے بد بنایا, کسی کو عورت بنایا. اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے, رجال نصیب ممت تصبی, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے, وزن نساء نصیب ممت تصب, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی. یعنی جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے, بدیوں کا معاملہ ہے, خیرات کا معاملہ ہے, حسنات کا معاملہ ہے, یا سیئات کا معاملہ ہے, اس میں دونوں کے لیے اکویلٹی ہے. مرد نے بیٹی کمائی اس کے لیے, عورت نے بیٹی کمائی اس کے لیے, اس میں برابری ہے. عورت کسی نے مرد سے آگے نکل جائے, کتنی مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی مقام پر, کہ جو ان کا گمایا ہوگا قیامت کے دن, حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام, تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے, لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکے گی. تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی, تسلیم و رضا, جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے, اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے. یہ میرا ساتلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے, بالکل یعمل اللہ ساتلتی ہی. اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس آیت ہے وہ اللہ نے بنا دی. اب جس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے, کہ عورتیں بھی کما سکتی, مجھے لکھا ہوا نصیب نمت قسم, ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا. اچھا کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید میں سے ایک جگہ ایسی ہے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں, جہاں قسم کا لفظ آیا ہے معاشی جن کو جو ہے معاشی کمائی کے لیے, باقی پورے قرآن میں قسم آتا ہے اعمال کے لیے, قسم حسنات, قسم سیئات, بدیاں کمانا, بھلائیاں کمانا, قسم اس کے لیے. اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے, نمت قسم نہ نصیب. اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے تنخواہ 10,000 کی, تو 10,000 اسے 2,000 تو نہیں ملے گا, اسے باقی 8,000 سو دیں گے. تو نصیب نمت قسم نہیں ہے وہ, تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون, اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے, پیسہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے, اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے, سطر کے, حجاب کے, وہ بھی ملحوظ رکھے, وہ ٹھیک ہے. جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی, اس کا حصہ پوری ہوگا. اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں, کتنا خلوص سے نیت کتنا تھا, آداب کتنے ملحوظ رکھے. یہ ہم سورہ بقرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی نصیب مما قسم, جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا. تو یہاں پر یہ بیٹی اور بدیوں کا تذکرہ ہے, یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے, ہیومن ڈگنیٹی, ہیومن آنر اس میں برابر ہے, مورل لا برابر ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے, اس کے اعتبار سے فرق ہے. اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت کی کنفائی نہ کرے اور جب چلتی رہے اور مرد کے بیچ میں برابر ہونے کی کوشش کرے, تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے بغیر ہو جائے گا. بس اللہ نے فرق لے, اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو, اللہ تم نے مجھے اس معاملے میں کب رکھ دیا ہے, اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے, میں ترقی کروں, اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے دبایا کر دے. ان اللہ خان بکل شہین علیمہ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. بولے کل اللہ موالی علیما ترک الوالدان والا قبول, اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے, اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں, جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتے دار. والذین عقدت ایمانکم, ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے, بھائی چارہ ہوتا ہے, یا مدینہ میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا, ایک انصاری ایک مہاجر بھائی, تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے؟ یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے, منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں, منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں اپنی زندگی میں والذین عقدت ایمانکم جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو دوستی ہوئی ہے فآتوہم نصیبہم انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو کوئی ربا کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو لیکن جو قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے لا وصیت علی وارث پھر وارث کے لیے کوئی وصیت بھی نہیں اور وہ جو تمہارا وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹل جاتی ہے. اب ادار قوامون عالم نساء یہ تبھی تھی ساری ایک سورہ بقرہ میں تبھی آ چکی تھی علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف بلی رجال علیہن درجہ یہ کیسے بات سمجھ لی. آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض اور مزید اس کے لیے ذہنی جہت تیاری کر دی. اب آ رہی ہے وہ چیز جو سبھنے والی چیز ہے. الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ میں ترجمہ زور سے کر رہا ہوں. یہ قامہ جو ہے قامہ جب علی کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے. قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے. قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا کونو قوامین بالقسط اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی کونو قوامین بالقسط اب ان کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. قامہ علی کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے. گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے. سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت میں. عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے. یہ ہے اس کا اصل رول. اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ سیکنڈ رول کلیئر کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیک پہنچنے کا امکان رہے گا. ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتی ہے میری بات چلے. اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی. تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا. لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت نے زیادہ رکھ دیا. اسی لیے پھر اس قانون قیادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا. اب رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کی حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی. یہ تو دوسری بات ہے بالکل. لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے یہ اختیار دیا گیا. اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو مل جائے گی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے بما انفقوا من اموالهم اور بسبب اس سے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا. شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی. پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے اور وہ مال خرچ کر رہے ہیں. بما انفقوا من اموالهم سب سالے ہاتھ ہے کہ نیک بیویاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین نوش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے. سب سالے ہاتھ ہو نیک بیویاں کان کارکن ایک تو فرما بردار ہوتی ہے شوہروں کی فرما بردار ہاتھ داتن بھی غیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے. اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں. اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے. تو تین اعتبارات سے ہاتھ اگات الغیب ہاتھ اگات الغیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں. حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی. بما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی
لیکن جیسے راضی کرنا ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے, رزق کمانا پڑتا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ خواتین کے دل کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے, ان کے اندر سرکشی کا ضد ہے, ہر گرمی ہے, بات نہیں مان رہی ہے, اپنی بات منوانی ہے, کسی نے کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے, یہ ہے نشوز. ذہنن تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابے دار کی ہے, اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی, اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا. واللہ کی تصافون نشوز ہن فعزو ہن, تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو, واہجرو ہن فل مزاج ہے, دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو, اور ان کے ساتھ وہ تعلق اگر وہ شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو. بدرو ہننا, اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے. اس لیے حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے, اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے. اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے. معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی تھوڑی ہوگی. فی نکالنا تم, پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے, فلا تبغوا علیہم سبیلا, اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا, پچھلے غصے نکالنا, بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے بہت بڑا. وہ ان سے تم شکایت ہے نہیں, اور اگر تمہیں یہ دیکھا ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدہ زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے, چار میں بیوی میں زندگی کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے تو زدہ زدہ عورت بھی اکڑ گئی ہے, بس بھی اکڑا ہوا ہے, تو اب ٹھیک ہے کیا کرے گا, تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے. فواسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, تو ایک حکم مقرر کرو ثالث لڑکے والوں میں سے, شوہر والوں میں سے, شوہر کے خاندان میں سے, اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے. ان یرید اصلاحا, اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح, یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا. لیکن ان یرید میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں, یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے, ہوتا ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے, وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے, لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے, مقصد میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات, کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے, ادھر سے سنیں گے, ادھر سے سنیں گے, کچھ اس کی وضاحت ہوگی, ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو, کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے. میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے. ان اللہ تعالیٰ علیمن خبیرا, یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے. اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی جو پہلے کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق لیا گیا تھا, اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے امہات شریعہ, دین کی بنیادیں کیا تھیں. ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے, والدین کے ساتھ نیک احسان کرو گے, قرابت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. ابھی دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرت کی سطح پر. سب سے پہلی بات, معبود اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, پہلا حق اللہ کا ہے, اللہ کی بندگی اور پرستش کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نمبر دو, وبل والدین احسانا, یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے. والدین کے ساتھ اس میں سلوک, یہ بھی ہمارے یہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو, ان کی خدمت ہو, ان کے ساتھ اس میں سلوک ہو, ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے. بڑی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی, لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے. اب بالکل قرابت داروں کے ساتھ, مجتامہ المساکین, اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ, بلجار القربا, اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو. پہلے عام طور پر محلے ایسے ہوتے کہ ایک قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے, رشتے داری بھی ہے, ہمسائی کی بھی ہے, بلجار ان دونوں بھی, اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں. بس شاہد بھی جم گئے, اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائی بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے, آپ بس میں بیٹھے ہیں آپ کے برابر بیٹھا ہوا, یہ بھی آپ کا ہمسایا ہے, جو کسی بھی ایک بار سے آپ کے ساتھ ہے, آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے, اس کے ساتھ بھی ایک سلوک. وابن سبیل, اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک، وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہاری دل کے ضمیر ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں، شیخی کھوڑے اور اکڑنے والے، فخر کرنے والے، اکڑ کرنے والے. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، جن میں یہ شیخی کھوڑی ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے، تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی. جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑا خرچے کے اندر کبھی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے، تم بڑے بخیل ہو. تو اس سے پہلے کی میں کو بابا اس طرح نہ کیا کرو، تم خام کا پیسے اڑاتے ہو، کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت کے کام آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس دینا پڑے، پہلے ہی آفنس دیجیے. تو یا مرون اللہ سے مل بخل، وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو. مطلب تمہوں نے آتا ہوں اللہ ان فرض لے، وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے. دولت ظاہر ہوگی تو کوئی ساری سوال کر بیٹھے گا، تو یہ اچھا ڈسپلین صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر پیشہ خود دو وقت کے فاتے ہیں، اب ان کے سامنے ہاتھ دراز کرو. واقعہ کافرین عذاب و مہینہ، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ نبی سکون ہم وارا ہوں گے اللہ سے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ برائی کے اندر، شناخت کے اندر، کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. بلا یہ ملو نبی اللہ بلا بلّہ آخر، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، تو ایسے لوگ گیا کہ شیطان کے ساتھی ہیں. تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے. فماذا علیہم، کیا ہوتا تھا ان پر، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے، سچے دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس لیے سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. وکان اللہ بہم عظیما، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی، ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا. لا یظلم مثقال ذرۃ، وہی تک وہ حسنت یضاعفہ، اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اسے دگنا کرے گا، بڑھائے گا، بہت ہی کرے گا. وہیوں کو مل لدن ہو، نہ صرف اس کو بہا کر دے گا واپس، بلکہ اور اپنے پاس سے یوں کے مل لدن ہو اجرا عظیما، خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا. اب جو آج جو آ رہی ہے آج نمبر 41 سورہ مبارکہ کی، یہ بڑی اہم ہے. یہ وہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا گیا، جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے. نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے. دے آر ریسپانسبل فار دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ کانڈکٹ. تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کر، اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دے. ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے. تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا، لیکن یہ تو جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری جو سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر، اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا. سچا فائدہ دینا من کل امت ان میں شہید ہوں، تو کیا ہوگا اس دن، کیا صورتحال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے. کون؟ ان کا نبی اور رسول جس نے ان کی دعوت پہنچا دی. بدینا بتا اللہ الا شہیدہ، اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر، یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا، جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں، ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس، عدالت خدا بندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے؟ نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے؟ نبی. اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانسبل. اس کے کیا معنی ہوئے؟ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی. اللہ کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر دیجیے، اللہ اللہ شہید، اللہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے. ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی، یہاں کڑوا معاملہ ہے. اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا, ان کا کام تھا دین پیدا کرنا, انہوں نے خود بھی کچھ ہوگی تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے. فقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کیا اگر آپ کو سناؤں, آپ پر تو نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حق حاصل ہوتا ہے, لکھاتا ہے. سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی, شروع سے لے کر پڑھتے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں, باقی اور صحابہ بھی ہوں گے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے, پڑھ رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے فَقَالَ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں. اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس دن یہ چاہیں گے کافر, وعصب الرسول, جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی, لو تسوا بہم الارض, کسی طرح زمین پھٹ جائے, شک ہو جائے, ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیہ منسیہ کر دیا جائے. بلا یکتمون اللہ حدیثا, اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا یہ سرون قاضی خبر ولدہ سے, اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباست ہے, شناعت ہے, جو برائی کا پہلو ہے, اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتیٰ تعلموا, جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے, اس لیے کہ حرام, ابھی حرام مطلق تو ہوئی نہیں تھی. لا عبد ما تعبدون, اس کی وجہ عبد ما تعبدون, میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جو جس کی تم کرتے ہو, وہ تو کفر ہو گیا. تو اس پر خاص طور پہ آیت نازل ہوئی. حتی تعلموا ما تقولون, جب تک کہ تم سمجھ میں رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب اس میں اشارہ ادھر بھی ہو گیا, بے سبج نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر. یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا, ایک تو مدہوشی کے اس سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سڑک پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھتے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا حتیٰ تعلموا ما تقولون, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے تھے. اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے, نماز کے معنی نہیں آتے, انہیں کیا پتا کیا کہہ رہے. ولا ظلم الا عابری سبیل حتیٰ تختصروا, اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو, اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو, مباشرت کی ہو, یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احترام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو, تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ, حتیٰ تختہ سے بھی جب تک غسل نہ کر لو. اللہ عابر صدیل, اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں, لیکن یہ چاہیے جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو بیمار, او علی سفرٍ, آدمی مریض ہے, نہانے میں اندیشہ ہے, بخار بہت تیز ہے, یا کچھ اور ہے معاملہ ہے, اولا سفر میں سفر میں ہیں, اور جہاں احد بن غائط, یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضائے حاجت کے بعد آیا ہے, اور لاوسم النساء, یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے, فلم تجدوا ماء, اگر تم پانی نہ پاؤ. یعنی جو یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے, تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے, سفر میں ہونے کے لیے سے پانی نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تیمم کر لیا کرو. لیکن تیمم کا جیسا کہ پہلے پڑھ چکے ہیں, میں نے بتایا تھا کہ قسم کرنا تیمم, فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی کا اس کا قسم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو, بل لو. ان اللہ کان عفوا غفورا, یقینا اللہ تعالی عفو ہے, بہت معاف کرنے والا. یہی لفظ جو حضرت عائشہ کے جو مروی ہے دعا لیلۃ القدر کی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تو عفو ہے, تو ہے معاف فرمانے والا.
ان اللہ کان عفواً غفوراً، اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا، 43 آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے، شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے، عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا، اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا، اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے، ڈسپلن ہو، ضبط نفس ہو، ایک ستھرا معاشرہ ہو، اچھا ایک خاندانی نظام ہو، اس کے لیے کیا احکام ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں تھوڑا سا کتاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. والی کتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا، اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ انجیل ہے، اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں. یسترون الضلالت ویریدون ان تضل السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. کہ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں، تو کوئی جانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہے اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ. اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ محسوس ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور وہ وہاں کی جو گیمز ہیں، اور پاگل ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر پاگل. اور شیطان کو چاہیے کیا حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو، زندگی کس لیے ہے، جینا چاہے کے لیے ہے، موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو، یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے، اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لعب کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اللہ اللہ خیر کر تو جو خریدتے ہیں گمراہی، اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں، بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں، آدمی کے بہت ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرس کو کیا کیا کچھ ملتا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے راہ حق سے منحرف کر دیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور کچھ پناہ ہونے کی حیثیت سے، ان ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھینکتے ہیں. وہ یقینا سمعنا واطعنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. بظاہر یہ تو سمعنا واطعنا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں سمعنا واطعنا. واسمع غیر مسمعین، اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے کچھ ساتھ ذرا سنیے، نہ سنا جائے، نہ سنے، یہ چپکے سے کہہ دیا، جانے کو آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص. واسمع غیر مسمعین وَرَائِنًا لَيَّمْ بِالْأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کو رائینا کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے، بِالْأَلْسِنَتِهِمْ اپنی لَيَّمْ اپنی زبانوں کو موڑ کر، وَقَالًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان کرنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور مانا، واسمع وانظرنا، اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجیے اور ذرا ہمیں مہلت دیجیے، لکان خیر لهم وأقوما، یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا، بہت درست اور سیدھی بات ہوتی. ولکن لعنهم اللہ بکفرهم، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر خاص کوئی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اب یہاں پر اس لعنت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت لی ہے. یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ اور آل عمران میں علیحدہ علیحدہ مقامات تھے، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہ تو کتاب آمنوا بما نزلنا، ایمان لا اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس تو اسے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. من قبل ان نطمس وجوہم، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہے کوئی ایک ہاتھ ہوگا تو کوئی نشان باقی نہ ہاتھ ہوگا. فضل کا علاج بار آپ ان کو ان کی پیچھوں کی طرف موڑ دیں، چہرا پیچھے اور گردی سامنے، جیسے کہ اصحاب سب کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں سنجیر کی شکل بنا دی. تو فرمایا اور ڈر آنا ہوں کما ڈالنا اصحاب سب، یا ہم ان پر وہ لعنت کر دیں جو اصحاب سب پر ہم نے کی تھی،
یہ تفصیل آئے گی سورہ آراف میں, لیکن واقعہ اجمال جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. وکان امر اللہ مفعولا, تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ, ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, پہلی مرتبہ بھی آج یہاں آ گئی, یقیناً اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سب نے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے, لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ سے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے, لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو تو بہت بڑا طوفان بازا ہے. اللہ تو ایک اللہ ہے, اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے, افترا ہے, بہتان ہے, اور اس کے سوا کچھ نہیں. الم طرح نظیر مزکور ہم خوش ہوں, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں, پاک سمجھتے ہیں. یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں, یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. سورہ مائدہ میں آ جائے گا, نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بہت ہی صحیح کرے لاد لے. اور دوسرے جو ہے گوئنگ اور جینٹائل, یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں, حقیقت میں حیوان ہیں, گندے لوگ ہیں. ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو بسوٹو, ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو, ان کو بائی ہوک بائی ٹروک جو بھی ان سے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو. ان کے بارے میں تو لیسا علینا سلندگین سبیر, ان کے بارے میں ہم پر کوئی درست ہے ہی نہیں, ہم سے کوئی مہاتما ہوگا نہیں. جیسے حرم ہے پھر رہا ہے, آپ نے شکار کیا کھا لیا, اور کسی بات سے اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے, جو چاہو کرو ان کے ساتھ. بل اللہ ذکی میشا, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے, اونچے نہیں ہو جاؤ گے, اعلیٰ عرفہ نہیں ہو جاؤ گے. ہاں کس دن نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی, فتیل کے برابر بھی دھاگا. فتیل اصل میں کہتی ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں, تو کھجور کی بجلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بکیاں کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, وہ بجلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجیے, وہ فتیل ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی, تو کسی چیز کو چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہی سمجھی جا سکتی تھی. ان کو کیا وجہ کروں اللہ کا ذکر, دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وہ کفا بھی اسم مبینہ, اور یہی گناہ کافی ہے, یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے. الم طرح نظیر اونٹو نصیبہ من الکتاب, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یو ممون مجب کے تاحوت وہ یقون النزین کفرو ہا ادائے آزاد من النزین ہا منو سبیلا, وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر تاحوت پر, اور کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین, ہا ادائے آزاد من النزین ہا منو, ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے, تو آزاد سبیلا یہ لوگ زیادہ راستے پر بھڑک ہیں. یہ ہوتا ہے جدم جدہ میں. اب ظاہر بات ہے معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہت ہے, توحید ہے, ایمان بالآخرہ ہے, موسیٰ کے ماننے والے ہیں, تورات کے ماننے والے. لیکن جب جدم جدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مسلم ہی بہتر ہے مسلمانوں سے, ان کا دین بہتر ہے, یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ترکی ہے ہی. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ کیا بیٹھتے ہو, ہاں جی راستے آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا, لیکن یہ کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں, یہ تو سورج سے خالی. جو انہوں نے بجلی تو بتا ہوا کہ یقین الذین کفروا هؤلاء اعظم من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی. فمن يلعن الله فلن تجد له نصيرا, اور جس کو اللہ نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لهم نصیب من الملک, کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں بادشاہت میں, یعنی یہ تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے, باقی انسان جو ہیں وہ گوئنگز ہیں, جنٹائلز ہیں. کس کس اختیار سے کیا, ان کے پاس اختیار ہے کہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفصیل. ام لهم نصیب من الملک, بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے, کیا انہیں کوئی اختیار کس سے ملا ہوا ہے اس کے پاس. فَإِذَا لَا يَكُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کے تل کے برابر بھی کچھ شہر دینے کو تیار نہ ہو اگر ان کا اختیار ہوتا. ہم يَحْسَبُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے, قرآن عطا کر دیا امیین نے, آخری نبی بھیج دیا امیین نے جنہیں حقیر سمجھتے تھے, اب اس پر حسد ہے کہ آگ میں چل رہے ہیں. ہم يَحْسَبُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً, تو ہم نے آل ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی حکمت بھی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی, یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی, کتاب ملی, تورات ملی, انجیل ملی, یہ بھی دوسری نسل ہے, یہ بھی کوئی اسی ابراہیم کی نسل ہے. وآتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت, ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی, حکمت علیحدہ ملی, تورات علیحدہ تھی, انجیل علیحدہ تھی, اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال اور ایک ہی جگہ پر جمع. وہاں کہنا ہوں ملک عظیم, تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے. یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم لازم علی اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے جن کے دلوں میں کچھ رمک ہے, اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں, کھڑے رہ گئے ہیں, تھک گئے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا, یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم یسلیہم نارا انہیں آگ میں جھونک دیں گے. کلما نزلت جلودہم بدلناہم جلوداً غیرہا, جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے نئی جلدیں دے دیں گے. لِيَذُوقُوا الْعَذَاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حس ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے, اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں ان کے اندر جلن اسی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا. اصل جو ہے احساس جلن کا, چپکی ہے, کوئی اور تکلیف ہے, کانٹا چبا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ مشکل ہے. تو سن کیونکہ ان کے لیے تکلیف کا وجود ہو رہی ہے, سن جل گئی, اب انہیں نئی سن دی جائے گی. بدلنا ہوں جلوبل غیر رہا, اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے, وہ جلن کا احساس برقرار رہے, اس میں کمی نہ ہو. یہ یذوق العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. ان اللہ کان عزیز الحکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہی سائنے کے لیے سنکاس, جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے پہلے جنت کا تذکرہ بھی ہے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے, سبب خلوہم جنات تجری من تحتها الانہار, ہم قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں لگیاں بہتی ہوگی, خالدین فیہا ابدا, اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش, لہم فیہا ازواج مطہرات, ان کے لیے اس میں ہوں گی بہت پاک بات بیویاں, ودخلہم, اور ہم انہیں داخل کریں گے, ذللاً ذلیلاً, ایسی ٹھنڈی چھاؤں گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے, ذل اور ذلیل بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں. یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف رجوع سکون اور خطاب تھا, اب پھر مسلمانوں سے. ان اللہ یامرکم ان تعبدوا الامانات الی اہلھا, اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی. سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تعبدوا الامانات الی اہلھا, پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات شکر کرو اس کے اہل لوگوں کو. فائدہ حکم تم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں, انتظام کرتے ہیں, اس میں منصب ہوتے ہیں, منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں, اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے. یہ کہ برادری کی وجہ سے, رشتے داری کی وجہ سے, کسی کی دولت کی وجہ سے, کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے, یہ امانت ہے. اس امانت کا استعمال کہیں صحیح ہونا چاہیے. عام معنی میں بھی امانت, جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے, لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کی جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے, کیا چند امانات الہ نے کہا جو بھی اہل ہیں استطاعت اور اہلیت رکھنے والے. نمبر دو جوڈیشری, بھائی حکم تم بین الناس تحکم بالامر, پہلی چیز ہے سیاسی نظام, کس کو امیر بناؤ, امیر المومنین بناؤ, کس کے لیے تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ, کیا کرو, وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو. نمبر دو جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو, اذا حکم تم بین الناس تحکم بالامر, جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعما یعظکم بہ, یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے. اب تیسری ہے لیجسلیچر, آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے, چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے, یہ کہنے کی باتیں ہیں, اصل میں تو تین ہی ہے, لیجسلیچر, جوڈیشری اور انتظامیہ. ایگزیکٹو, ایگزیکٹو جو پہلی آئے کا دے جسے اختیار دینا ہے دیکھو کہ اہل ہے کہ نہیں, عدلیہ, اور اب تیسری بات لیجسلیچر, لیجسلیٹر کے اصول کیا ہوں گے. یا علی الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, یعنی کوئی قانون اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف بنایا جا سکتا ہے. یہ ہمارے دستوروں میں لکھا ہوا ہے, جو لیجسلیشن کا ڈن سے پڑھنے کو جو قرآن نے سننا, لیکن یہ تو جو میں آج تو کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں, اس کی ایگزیکیوشن کی, امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں, لکھا ہوا ہے ان پر. اطیع اللہ واطیع رسول, اللہ کے احکام اور رسول کے احکام, یہ دو مستقل سورسز آف لا ہیں, مستقل سورسز آف لا, منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے. وہ اولی الامر منکم, اور اپنے میں سے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی, اللہ کی, رسول کی, اولی الامر کی, دو کے لیے اطیعوں, تیسرے کے لیے نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعو ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا, یا یہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم, تینوں برابر ہو جاتے, یا اطیعو تیسری مرتبہ بھی آتا, یا یہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم, دو کے ساتھ ہے, تیسرے کے ساتھ نہیں. اولی الامر جو ہو ایک شرط واضح ہوگی, تم میں سے ہونے چاہیے, مسلمان ہو. غیر مسلم کی حکومت کو ذہن میں ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے, ریکنسائل کرنا. اولی الامر منکم مسلمان تو ہونا کم سے کم, البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں, دائم نہیں, انکنڈیشنل نہیں. اللہ کی اطاعت مطلق, ایبسولیوٹ, انکنڈیشنل, وداؤٹ اینی لمٹ. رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ, انکنڈیشنل, وداؤٹ اینی لمٹ. لیکن اولی الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ, جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا کہ کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں, یا اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے, کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ہے فرق. اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے, جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو, وہ کانگریس ہو, وہ پارلیمنٹ ہو, بلی سے دلی ہو, قانون سازی کرے. ہاں ریپبلکن کو یہ قرآن اندر سننا نہیں ہو سکتی, بات خاص ختم. فن تنازع تم سی چاہیے, پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے, انہوں نے امر کہتا میں تو اسے اسلام کا تقاضا صحیح سمجھتا ہوں, آپ سمجھ کے نہیں تم غلط کہہ رہے, کہاں جائے میں فرمی ہو اللہ و رسول, لوٹا دو اسے اللہ و رسول کی طرف. یعنی اب یہ تو جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کے دلیل لانی پڑے گی, میری پسند, میرا خیال, میرا نظریہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی. اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے, تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے. یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے, یہ جوڈیشری کا کام ہے. لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں, ابھی یہ انسٹیٹیوشن جو ہے شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائی اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشن چاہیے کہ یہ لیجسلیچر ہے, یہ جوڈیشری ہے, یہ آبجیکٹو ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو کوئی قاضی چل گئی، حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے، تو کسی دولت نہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت جو ہے قطعی اور لازمی، انکنڈیشنل ایبسولیوٹ، تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی. فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے. وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے، علماء جائیں، عوامی جائیں، جو چاہیں جائیں، سب لوگوں جو جا کر دلائی دیں، لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ ریپنڈنٹ ہے یا نہیں. فی تنازع تم سی چین سے رجوع ہے اور رسول ان کن تم تو رنون اب اللہ ولی آخر، یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے. اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے. الم ترى الى الذين في المنافقين کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس صورت سورہ مبارکہ میں منافقین کا ہے. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے، دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اس پر بھی کہ جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن کرتے کیا ہے؟ یریدون یتحاکم الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مکلمات کے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. ابھی آج پہلی جو تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، وہ سزا وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا. تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے. یہ ریزن یہ کہا تم یا طاغوت وقت عمر و جب کروں گی، وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں. یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے حضور کے پاس لائیں، جب یہ کہتے تھے کہ ہمارا پلا پلا گر رہا ہے، حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو چلو یہودی عدالت سے فیصلہ کروا لیں. ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور یہودی کا پتا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں. یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا کہ چلو تم تمہارے پاس صاحب ابن اشرف کے پاس چلو، اس سے معاملہ طے کرواؤ. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف. اب اس نے کہا چلو دیکھو آپ عمر سے ہم بات کرتے ہیں. حضرت عمر سے آ کے بات کی، امید کی شاید وہ کہ اب میرا لحاظ زیادہ کرے، میں مسلمان ہوں. تو یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں، اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے. انہوں نے تو آؤ دیکھا نہ تو تلوار لی اور گردن اڑا دی، کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہے مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے. اس پر وابیلا بچایا، آئے کس سے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال، کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی، آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا، راضی نامہ ہو جاتا. اس لیے گئے کہ وہ واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے. وہی بھی شیطان اور عید الحم بلالم بہیدا، شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. وحیدا فیل الحم تال علام وحید رسول، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، اور آؤ رسول کے پاس چلو مکلمہ طے کراؤ. رائے تر منافقین یصدون عنک صدودا، نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کمی کٹاتے ہیں. سب بات یصد میں عرض کر چکا ہوں، رکنے کے معنی میں بھی اور روکنے کے معنی میں بھی. سب کیسے اذا اصابت مصیبت بما قدمت ایدیہم، تو پھر کہتے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے، اور جب تیسرے چندایا ہے عمر نے یہ کر دیا، وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف. لیکن یہاں یہ ہے کہ کیسا اذا اصابت ہوں مصیبت ہوں بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آ گئی، ثم جاؤ کا پھر وہ آپ کے پاس آئے، یحلفون باللہ اور اللہ کے قسمیں کھاتے ہوئے آئے، ان اردنا اللہ احسان و توفیقا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اے جو وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فاعرض عنہم، اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجیے، وعظہم اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے، ڈانٹیے ڈپٹیے. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس آیت کو جو کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو بڑی قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے, توفیق آ گئی ہے, اور کہتے ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے, حق و باطل میں فرق کر دینے والا. وبارك الله من رسول الله لتعالى باذن الله. اب ایک بات نوٹ کر دیجیے, منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں, وہ تین عنوانات کے تحت تھے. منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی, روزہ بھاری نہیں تھا, تین چیزیں بھاری تھیں. ایک رسول کی اطاعت, اور یہ بڑی نفسیات کی بات ہے, رسول انسان ہے, ہم تو رسول کی اطاعت کرتے ہیں, تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے, ان کے سامنے انسان موجود تھا, اس کے لیے دو ہاتھ ہیں, اس کی دو پاؤں ہیں, اس کی دو آنکھیں. انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے, جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے. امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے, بڑا مشکل کام, اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں. ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد ابن عبداللہ تو ہے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد رسول اللہ پر لایا, کہ اللہ کے رسول ہے, تب تو بات ہو جائے. لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا, ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی, بڑی کٹھن تھی. یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی, کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی, اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے. پھر اللہ نے کہا چلو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی. وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف اقدام کر دیا. دوسری چیز تو قتل تھی, وہ تو قتل ہے, قتال اللہ کی راہ میں جنگ سے یہ خطرہ ہے, مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. اور تیسری چیز ہجرت. اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں, منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور بچے بھی جو تھے ان کا ذکر آئے گا. ہمارے گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں. اب سب سے پہلے اطاعت رسول, اسی کی اہمیت ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا, انفسہم جالا تھا, اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس, فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اور اللہ کے لیے استغفار کرتے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے, تَوَجَّدَ اللَّهُ تَوَّابَ الرَّحِيمَ, تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہم بھی مومن نہیں ہو سکتے, حتیٰ جو حق کے منہ کا فیما شجر بینہم, جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے. کوئی چوائس نہیں رہا, جو بھی جھگڑا ہے, جو اختلاف ہے, جو بھی مسئلہ ہے, اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم میں مومن نہیں. یہ انداز دیکھیے, اس کا دلال دیکھیے. فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ جو حق کے منہ کا فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اگر قبول بھی کر لیا لیکن قبولت کے ساتھ کیا, دل میں تنگی کے ساتھ کیا, تب بھی مومن نہیں. فیسلموا تسلیما, اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.